بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة المائدة آية نمبر 8. آج کی نشست کا موضوع ہے اختلاف کے آداب اور اصول. اختلاف ایک طبعی چیز ہے، اختلاف ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں. میں آج کی نشست میں اختلاف کی تعریف، اختلاف کے قسمیں، اختلاف کے اسباب یا اختلاف کا علاج کے تعلق سے بات نہیں کروں گا. میں پہلے کافی مرتبہ کر چکا ہوں، اور جس نے اس تعلق سے کچھ مزید تفصیل جاننی ہے تو یہ درس پہلے سے میں دے چکا ہوں. اختلاف کی شرعی حیثیت، تو جس نے مزید تفصیل سننی ہے تو یہ چیزیں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں یہ وہاں سے آپ سن سکتے ہیں. آج کی نشست میں ہم اختلاف کے آداب اور اصول جاننا چاہتے ہیں. یاد رکھیں، ہر چیز کے آداب اور اصول ہوتے ہیں، اور کسی چیز کی پہچان ان آداب اور اصول سے ہوتی ہے. بلکہ صرف پہچان ہی نہیں، کسی چیز کی بقا بھی انہی آداب اور اصول کی بنیاد پر ہوتی ہے. یاد رکھیں، بے ادبی اور بے اصولی صرف ناکامی، ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں بنتی، بلکہ وجود اور بقا کو خطرے میں ڈال دیتی ہے. آج کی نشست میں جن نقاط پر میں بات کروں گا، نمبر ایک، اختلاف کے آداب کیا ہیں. نمبر دو، اختلاف کے بعض اہم اصولی مسائل، اور ان مسائل میں سے نمبر ایک الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ. مجھ سے اگر کسی کا اختلاف ہے تو یہ اس اختلاف کی وجہ سے کب دشمنی کی جاتی ہے اور کب اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی دوستی باقی رہتی ہے. نمبر دو، کوئی شخص یا گروہ اہل سنت یا اہل حدیثیت سے کب خارج ہوتا ہے، یعنی بدعتی کب اور کیسے بن جاتا ہے، اور اس مسئلے کو کہتے ہیں اصول التبدیع، کسی پر بدعت کے فتوے لگانے کے اصول. نمبر تین، تبدیع کرنا یعنی کسی پر بدعت کا فتویٰ لگانا، کسی شخص پر یا گروہ پر، یہ کس کا کام ہے اور جو نہیں جانتا وہ کیا کرے. نمبر چار، جب ایک عالم کسی شخص کی تبدیع کرتا ہے اور اسے دائرہ اہل سنت والجماعت سے یا دائرہ سلفیت سے یا دائرہ اہل حدیثیت سے خارج کر دیتا ہے اور دوسرا عالم اس کی نفی کرتا ہے، تو کس کی بات مانی جائے گی اور کس کی بات نہیں مانی جائے گی. اور یہ مسئلہ ہے، اسے کہتے ہیں جرح و تعدیل کے اصول میں سے ایک اصل ہے، تعارض و جرح و تعدیل. نمبر پانچ، علمی بات کرنے والوں کی شرعی حیثیت کیا ہے. ان نقاط پر میں بات کروں گا. اختلاف کے آداب جاننا ضروری ہیں، اس لیے کہ کہا جاتا ہے الادب قبل الطلب. ہر علم کے آداب ہیں، اور اصول بھی ہیں. میں نے میڈیکل کا علم حاصل کیا ہے. ڈاکٹر بننے سے پہلے میڈیکل سائنس کے آداب میں نے سیکھے ہیں, جن میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ڈاکٹروں کے حقوق کیا ہیں, مریضوں کے حقوق کیا ہیں, اور یہ علم جو حاصل کیا جا رہا ہے میڈیکل کا علم, اس کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اگر ان کو نظر انداز کیا جائے تو پھر میڈیکل کا علم جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے, اور ڈاکٹر بھی اس بنیاد پر کمزور ڈاکٹر ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں میڈیکل ایتھکس. یہ ہم پڑھتے ہیں, اس کا امتحان بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے ادب العلم والعلماء قبل طلب العلم, علم حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنے کے آداب ہیں, اور علماء کے بھی آداب ہیں. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم طالب علم بن جائیں اور علم حاصل کر لیں اور علم کا ادب نہ سیکھیں. بعض ایسے طالب علم ہیں وہ علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن علم کے ادب سے بہت دور ہیں, اور ایسے لوگوں کے لیے علم جو ہے جو بغیر ادب کے حاصل کیا جائے وہ نقصان اور خسارے کا باعث بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے عبادات میں بھی آداب ہیں. نماز سے پہلے ہم طہارت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ادب ہے اللہ تعالی کے ساتھ کہ نماز میں ہاتھ جوڑ کے, دونوں ہاتھ باندھ کے, دونوں پاؤں جوڑ کے, سر جھکا کے جس ذات کے سامنے میں کھڑے ہونے جا رہا ہوں, یہ اس کی بارگاہ میں ادب ہے کہ میں مکمل طہارت کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے کہتے ہیں التخلیہ قبل التحلیہ, کہ پہلے پاک اور صاف ہو جاؤ اور پھر خوبصورت بن جاؤ. اور اسی طریقے سے اختلاف کے بھی آداب ہیں. کسی سے اختلاف کرنے سے پہلے ان آداب کو جاننا ضروری ہے. اختلاف کے آداب میں سے میں بعض چیزوں کے تعلق سے بات کرتا ہوں. نمبر ایک, اختلاف کرتے وقت ان پانچ چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. نمبر ایک, الانصات. اچھی طرح غور سے گہرائی کے ساتھ سننا, انصات. نمبر دو, اختلاف کا مرجع, اختلاف کی بنیاد کیا ہے, وہ کون سا ترازو ہے جس پر جو مختلفین ہیں اس کی طرف واپس لوٹیں تاکہ صحیح اور غلط اور حق الباطل نمایاں ہو جائے اور الگ الگ ہو جائے. نمبر تین, انصاف کرنا. نمبر چار, اختلاف رائے کا حق کس کو ہے. نمبر پانچ, حق کے واضح ہونے کے بعد اختلاف کرنے کا کیا حکم ہے. انصات پہلے نمبر پہ, یعنی غور و فکر سے, غور و فکر کرنا اور بہترین طریقے سے گہرائی کے ساتھ سننا. ایک ہوتا ہے السمع, سننا, اور ایک ہوتا ہے الانصات. اللہ تعالیٰ قرآن جو فرماتے ہیں قرآن جی کے تعلق سے, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. استمعوا وأنصتوا, کیا دونوں کا ایک معنی ہے؟ سنو اور سنو دو مرتبہ نہیں. ہم سنتے تو اپنے کانوں سے ہیں لیکن قرآن مجید کے تعلق سے جب ہم سنتے تو صرف کانوں سے نہیں سننا چاہیے بلکہ دل سے سننا چاہیے. تو انصات کا معنی ہے دل سے سننا, یعنی غور و فکر کے ساتھ گہرائی سے سننا. جب اختلاف کی بات ہوتی ہے نا کسی سے تو پھر پہلی دفعہ جو آپ نے عمل کرنا ہے پہلی مرتبہ وہ یہ ہے انصات کے چار درجات ہیں. نمبر ایک غور سے سننا, جو آپ سے اختلاف کر رہا ہے اس کی بات غور سے سننا, یعنی کہ آپ نے بات بھی سنی اختلاف بھی ہے اور آپ نے کبھی موبائل پہ بات کرنی ہے, کبھی کچھ نوٹ کرنی ہے, کبھی کسی سے بات کرنی ہے, کبھی کیا کرنا ہے, نہیں غور سے سنیں. نمبر دو سمجھنا, یعنی اچھی طرح سمجھنا جو بات ہو رہی ہے. نمبر تین اپنے علم سے جو میرے پاس ہے یا جو انفارمیشن میرے پاس ہے اس اختلافی مسئلے کے تعلق سے, اس سے اس مخالف کی بات کو کی مطابقت کرنا, کمپیئر کرنا. اگر موافق ہے, اگر اس شخص کی بات غور سے سننے کے بعد میری بات کے موافق مخالف نہیں ہے, پھر تو الحمدللہ اختلاف ختم ہوا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم صحیح طریقے سے غور سے نہیں سنتے, بات ایک ہی ہوتی ہے, اختلاف ہوتے نہیں ہے اور جھگڑے بڑھتے جاتے, اختلاف یوں لگتا ہے کہ اختلاف ہو, حقیقت اختلاف نہیں ہوتا. وجہ کیا تھی اس اختلاف کی؟ کہ گہرائی کے ساتھ نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے, بس کوئی بات اچھی نہیں لگی اس کی بنا پہ اختلاف ہو گیا. اور اگر جو میرے پاس علم ہے اس اختلاف مسئلے کے تعلق سے وہ اس شخص کے کہنے کے مخالف ہے جو وہ کہہ رہا ہے, تو دونوں نظریات کو آمنے سامنے رکھنا اور اختلافی جو نقاط ہیں ان کو الگ الگ کرنا اور ان میں دوبارہ غور و فکر کرنا. ہمارا اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ ایک دو تین چار, ان کو باقی میں اتفاق ہے, ان چار چیزوں کو نوٹ کر لیں, الگ کر لیں اور دوبارہ اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. اور اس وقت غور فکر کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ کہیں میرے علم و معرفت میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے جو علم ہے اس میں کوئی غلطی ہو. یہ بات غلط ہے کہ ہمیشہ سامنے والے غلط ہیں, جو آپ سے اختلاف کرتے وہی غلط ہے, آپ ہمیشہ ٹھیک ہیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ دوبارہ سے غور و فکر, اب آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے جو آپ کا مخالف ہے, اس کے پاس جو انفارمیشن ہے جو معلومات ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں, آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ اختلافی نقاط کو الگ الگ کر کے ان میں غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے, اپنا محاسبہ کریں گے. ہو سکتا ہے جو میرے پاس علم ہے معلومات ہیں ان میں کوئی غلطی ہو, ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ انگلی اس کی طرف جائے اپنی طرف دیکھیں آپ. اگر نمبر چار اگر آپ کو اپنے علم میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی تو پھر اختلاف ثابت ہو گیا. اگر آپ کے پاس جو علم ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ ہے, آپ کی انفارمیشن بالکل صحیح ہے, اب اختلاف ثابت ہو گیا ہے. جب اختلاف ثابت ہو جائے تو دوسرا درجہ ہے, جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ تھا اختلاف کا مرجع. جب اختلاف ثابت ہو جائے تو پھر اسے ختم کرنا فرض ہوتا ہے, اب ختم کرنا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹ جاؤ. تفرقہ کی بنیاد اختلاف ہوتی ہے, پہلے اختلاف ہوتا ہے پھر تفرقہ ہوتا ہے, اتفاق میں کبھی تفرقہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ منع فرمایا کہ فرقے فرقے میں نہ بٹو, یعنی جو راستہ تمہیں فرقے کی طرف لے جاتا ہے وہ راستہ بھی غلط ہے اور وہ اختلاف کا راستہ ہے, اور اسے ختم کرنے کے لیے ایک مرجع یا ایک بنیاد متعین کرنا ضروری ہے دونوں فریقین کے درمیان. سچائی کا ترازو کیا ہے, حق کا ترازو کیا ہے, جس سے حق اور باطل الگ الگ ہو جائے, کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اب اختلاف ثابت ہو گیا نا, اب کس کی بات ہے کس کی بات غلط ہے, اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ ہمارے پاس وہ کون سا ترازو ہے جس پہ ہم تولیں گے اور کہیں گے اب دیکھیں اس گروہ کی بات اس ترازو پر نہیں اتر رہی, اس گروہ کی بات ترازو پر اتر رہی, تو یہ حق ہے یہ باطل ہے؟ کیا ایسا کوئی پیمانہ ہمارے پاس ہے؟ اختلاف کا مرجع یہ اختلاف کی بنیاد جب اختلاف ہو قرآن اور سنت سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق، یہ تین چیزیں یاد رکھیں، قرآن کی طرف لوٹیں گے، صحیح حدیث کی طرف لوٹیں گے، قرآن اور حدیث صرف قرآن حدیث کافی نہیں بلکہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ بھی ضروری ہے، کیونکہ صرف قرآن اور حدیث کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اختلاف پھر بھی باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علما انا علیہ، جس پر میں ہوں قرآن اور سنت ہے. اور جو 72 گروہ جنت میں جا رہے ہیں وہ سارے علما انا علیہ پر ہیں، یعنی قرآن اور سنت پر ہیں، قرآن سنت کی بات کرتے ہیں سارے. لیکن ایک جو فرقہ جو جنت میں جائے گا اس کے پاس ایک امتیازی چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو نجات حاصل ہوئی، اور 72 فرقے جو ہلاک ہو رہے ہیں اس ہلاکت سے اس فرقے نے نجات حاصل کی، اور وہ ہے وہ اصحاب کی قید. قرآن اور سنت کو صحابہ کرام و سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے، یہ ہمارے پاس ترازو ہے. اس کی مزید تائید اللہ تعالیٰ خود فرماتے قرآن مجید میں سورۃ النساء آیت 115 میں ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن یشاقق الرسول، مشاقہ کہتے ہیں اختلاف کے انتہا کو، یعنی اختلاف ہوئے اور وہ انتہا درجے تک پہنچ گیا ہے. کس سے اختلاف؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى، اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، حق اس کے سامنے ہے لیکن وہ اس کو اپنانا نہیں چاہتا. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ راستہ تھا اگر اسے اپنا لیتا تو حق کو اپنا لیتا اور مشاقت ختم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا راستہ ہے؟ ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اگر سبیل المؤمنین کی اتباع کر لیتا تو نجات پا لیتا. جب اس نے غیر سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنایا ہے سزا کیا ہے؟ نولہ ما تولہ، جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے ہم اس شخص کو اس راستے کے حوالے کر دیں گے اور وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے، لیکن آخرت میں کہاں جائے گا وہ؟ نصلہ جہنم وساءت مصیرا، جہنم کا عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. تیسرے نمبر پہ، جب اختلاف کو قرآن اور سنت اور سلف صالحین کی سمجھ کی طرف لوٹایا جائے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اگرچہ مخالف آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو یا جس کے لیے آپ اختلاف کر رہے ہیں وہ آپ کا دوست یا قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة المائدة آیت نمبر 8. اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے لیے حق پر قائم ہو جاؤ عدل و انصاف کے ساتھ، گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کر دے، عدل کرو یہی تقوی کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. تو انصاف کا دامن نہ چھوٹنے پائے. چوتھے نمبر پہ، اختلاف رائے کا حق. یہ انصاف نہیں ہے کہ سب کو اختلاف رائے کا حق ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اختلاف رائے کا حق سب کو ہے، ہر عقل مند کو ہے کہ وہ آپ سے اختلاف کرے. اس بات میں تفصیل ضروری ہے. یہ ناانصافی ہے کہ اختلاف رائے کا حق سب کو ہے. اختلاف رائے کا حق نمبر ایک ان مسائل و معاملات میں ہے جن میں رائے کی گنجائش ہے, اور شریعت کے مسائل میں دلیل کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے, محض رائے یا عقل کی بنیاد پر نہیں. یا وہ عقل بات کر سکتی ہے جو شریعت کے اصولوں سے واقف ہو. نمبر دو, اختلاف رائے کا حق اس کو ہے جو علم رکھتا ہو یا اختلاف کے اصولوں اور قواعد کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہو. نمبر تین, اختلاف رائے کا حق اس کو ہے جو جس مسئلے میں اختلاف کر رہا ہے اس مسئلے کے اصولوں کے مطابق اپنی رائے پیش کر رہا ہو. اس کی مثال, ایک ڈاکٹر ہے اور ایک انجینئر ہے. سگریٹ نوشی کے تعلق سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ اچھی چیز ہے, صحت کے لیے مضر نہیں ہے. لوگ تو بس ایسے کہتے رہتے ہیں. میں کئی ایسے لوگ جانتا ہوں جو پچھلے 40 سال سگریٹ پیروں کو کوئی کینسر نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب یہ بات کیوں؟ کیونکہ وہ خود سموکر, خود سگریٹ پیتا ہے. جو انجینئر ہے وہ کہتے نہیں, یہ بات غلط ہے. سگریٹ نوشی جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے, دل کی بیماریاں اور کینسر کی بیماری کا سبب بن جاتی ہے. اب ان دونوں میں سے حق پر کون ہے, انجینئر یا ڈاکٹر؟ انجینئر حق پہ ہے. انجینئر ڈاکٹر تو نہیں ہے, اور بات بھی میڈیکل کے تعلق سے ہو رہی ہے. انجینئر کی بات اس لیے درست اور صحیح ہے کیونکہ اس نے میڈیکل کے اصولوں کے مطابق بات کی ہے. ڈاکٹر کی بات اس لیے غلط ہے کیونکہ ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اس نے میڈیکل کے اصولوں کے خلاف بات کی ہے. اب اختلاف رائے کا حق, اگرچہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ میڈیکل کا اہل ہے, میڈیکل سائنس کا, لیکن یہاں پر نا اہل کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ اس نے اصولوں کے خلاف بات کی ہے. اور اختلاف رائے کے حق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سورۃ الاسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور کوئی ایسی بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے, یا ایسی باتوں کے پیچھے نہ لگو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی جانکاری, کوئی علم نہیں ہے. کیوں؟ بے شک ان السمع, سننا, والبصر, دیکھنا, والفؤاد, اور دل, اور سوچنا اور سمجھنا, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان سب چیزوں سے سوال کیا جائے گا. کب؟ قیامت کے دن. جو ہم سن رہے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا, جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا, جو ہم سوچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف جو ہم بات کریں وہ اسی کے متعلق سے سوال ہوگا. نہیں, ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, لا تقف, یعنی لا تقل, وهي شهادة الزور, جھوٹی گواہی. وقیل, یہ بھی کہا گیا, لا تقف کا معنی لا ترمی احد بما ليس لك به علم, کسی کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہ کرو جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو. تو اسے معلوم ہو کہ اختلاف رائے کے تعلق سے تفصیل ہے. دوسرا پوائنٹ تھا اختلاف کے بعض اصول مسائل, ان میں سے پہلے نمبر پہ الولاء والبراء, دوستی اور دشمنی. میرے اگر کسی سے اختلاف ہے, یہ اختلاف کب دشمنی کی صورت اختیار کر سکتا ہے, اور یہ دشمنی جائز ہوگی, بلکہ بعض اوقات واجب بھی ہو جاتی ہے, اور کب اختلاف کے باوجود بھی دوستی قائم ہو جاتی ہے, اور دوستی کا قائم ہونا واجب ہوتا ہے. اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ الولاء والبراء, یا دوستی اور دشمنی کا مسئلہ, اور یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. مسئلت الولاء والبراء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد و مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اولیاء ہیں. کیسے؟ یأمرون بالمعروف، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کا امر دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، دوسرے نمبر پہ برائی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، تیسرے نمبر پر، اور نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، چوتھے نمبر پہ وہ زکات دیتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، پانچویں نمبر پر. اولئک سیرحمہم اللہ، انہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا غالب ہے، حکمت والا ہے. سورۃ التوبہ آیت نمبر 71-71. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ مومن ہی مومن کا دوست ہے، اور اولیاء کے لفظ میں محبت والی دوستی، ولی یعنی دوست، وہ دوست جس سے محبت کی جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوثق عرى الايمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. صحیح الجامع، حدیث نمبر 2539. ایمان کے سب سے زیادہ مضبوط کڑا کیا ہے؟ الموالاۃ فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھنا. والمعاداۃ فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھنا. والحب فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت کرنا. والبغض فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے بغض و نفرت کرنا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. ایمان کامل کی نشانی ذرا دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے بغض کیا کسی سے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی دیا کسی کو، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی کو منع کیا کسی چیز سے، فقد استکمل الایمان، تو ایسے شخص نے ایمان کو کامل کر لیا. ابو داؤد، حدیث نمبر 4681، 4681. اور علامہ البانی اس حدیث کو صحیح فرماتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہل ایمان سے محبت کی جاتی ہے، اور اہل ایمان سے محبت کرنا فرض ہے اور عبادت ہے. اہل کفر سے نفرت کی جاتی ہے، اور اہل کفر سے نفرت کرنا فرض ہے اور عبادت ہے. لیکن اس کی تفصیل ہے. اہل ایمان جو مسلمان ہیں دو قسم کے ہیں. نمبر ایک، وہ موحد مسلمان جس نے کوئی کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا، متقی پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں لیکن ان پر اصرار نہیں کرتا، اور اگر کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے اسے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ انسان معصوم نہیں ہے، گناہ ہو ہی جاتے ہیں. تو ایسے شخص کے ساتھ مکمل محبت ہے، مکمل محبت. یہ دینی بھائی ہے، اس کا حق ہے کہ اس سے مکمل محبت کی جائے. وہ محبت کیوں ہے؟ اللہ کے لیے ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے. یاد رکھیں، بار بار کیا بات ہوئی؟ للہ للہ فی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. دوسری قسم کے مسلمان، ایسا مسلمان موحد. دیکھ، جب ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں تو اہل شرک کو اور بدعہ مکفر والوں کو نکال دیں آپ، وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. دوسرے قسم کے وہ مسلمان جو موحد تو ہیں لیکن کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں، کبیرہ گناہ ان سے ہوئے ہیں اور توبہ بھی نہیں کی، ایسا مسلمان جو ہیں وہ کی کہتے ہیں فاسق مسلمان. ایسے لوگوں سے اتنی محبت ہے جتنا کہ ان کے اندر ایمان ہے، اور اتنی ہی نفرت ہے جتنا ان کے اندر نافرمانی ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص سے محبت بھی یا نفرت بھی کی جائے؟ ممکن ہے کہ نہیں؟ ناممکن ہے. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص تھا، صحابی تھے، شراب پیتے تھے، بار بار پیتے تھے، اور بار بار ان پر حد قائم کی جاتی. تو کسی نے کہا کتنا برا انسان ہے یہ, شراب پینے سے بازی نہیں آتا, کوڑے کھاتا رہتا ہے پھر بھی باز نہیں آتا. تو جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے الفاظ سنے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فلاں یوں نہ کہو, یہ شخص اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عجیب سا انسان تھا, پیٹ میں شراب اور دل میں اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ پیٹ ہے, معدہ ہے اور یہ دل ہے. سبحان اللہ. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر حد قائم کرتے تھے اور صحابی کا یہ جو قول تھا ظاہر ہے ان کو برا لگا تھا, اس عمل سے نفرت ہوئی تھی. اگر بری چیز سے ہم نفرت نہیں کریں گے تو پھر اس کو برا نہیں سمجھیں گے ہم. بری چیز سے نفرت کی جاتی ہے تب وہ بری باقی رہتی ہے. تو ایسے مسلمانوں کے ساتھ اتنی محبت ہے جتنا ان کے اندر ایمان ہے, اور اتنی نفرت جتنا ان کے اندر یہ نافرمانی موجود ہے. کافر سے جو تعلق ہے ہمارا, میں نے ابھی عرض کی ہے, کافر سے محبت نہیں کی جاتی. کافر سے محبت کرنا گناہ ہے, دین کے اعتبار سے کوئی محبت نہیں کر سکتے ہیں. کافر جو ہے اس سے نفرت کی جاتی ہے, بغض کیا جاتا ہے, اور اسے نفرت کرنا بغض کرنا فرض ہے اور عبادت ہے. اور کافروں کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ کافر جو جنگ پر اترے ہوئے ہیں, المحارب, ایسے کافر کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے. نمبر دو وہ کافر جو کافر تو ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ مسالمین ہیں, کوئی جنگ نہیں کر رہے. اور یہ تین قسم کے کافر ہیں. نمبر ایک ذمی, ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو مسلمان ملک کے اندر رہ کے جزیہ دیتا ہے اس حکومت کو جس کے ماتحت وہ رہتا ہے, اسے ذمی کہا جاتا ہے. نمبر دو معاہد, معاہد وہ کافر ہے جو کسی مسلمان ملک میں جاتا ہے کسی عہد کی بنیاد پر. عہد نامہ آج کل ویزے کی شکل میں موجود ہے. تیسرا مستأمن, کوئی کافر جو محارب ہے اگر کوئی مسلمان حاکم ہو یا عوام الناس میں سے ہو وہ اس شخص کو پناہ دے دیتا ہے تو پھر وہ شخص مستأمن ہو جاتا ہے, وہ امن و امان میں آ جاتا ہے, اس شخص کو نہیں قتل کیا جاتا, وہ بھی مسالمین میں اس شخص کا شمار ہوتا ہے. یہ تین قسم کے کافر ہیں. ان کافروں کے ساتھ جو مستأمن ہیں ان کے ساتھ محبت تو جائز نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ معاشرت جائز ہے. معاشرت کی زندگی کے معاملات میں ان کے ساتھ تجارت کرنا اور ان سے مدد لینا, ان کی مدد کرنا دنیاوی امور میں, یہ شرعاً جائز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الممتحنہ میں لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوك من دياركم, اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا یا تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہے. تو یہ اس کی تفصیل ہے. ولا والبراء کے تعلق سے جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ یہ محبت اور دوستی جو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں ان مومنوں کے لیے حد سے نہ گزرنے پائے. غلو سے اجتناب کرنا فرض ہے. یہ دوستی اور محبت شریعت کے حد کے اندر ہونی چاہیے. دو لفظوں میں دوستی اور دشمنی میں غلو کرنے سے اجتناب کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 171 میں, 171 میں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب، اے کتاب والو، یعنی یہود و نصارہ، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ پر صرف حق بات ہی کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. بات تو یہ ہے کہ عیسی، مسیح عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اور صرف جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام. تو غلو سے منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری محبت سے حد سے نہ بڑھنا جس طریقے سے نصارہ نے عیسی علیہ السلام کی محبت میں حد سے بڑھ گئے تھے. انما انا عبد، میں تو صرف اور صرف بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، صرف یہ کہا کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا پیغمبر ہوں علیہ الصلاۃ والسلام. یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم الغلو، غلو کرنے سے، حد سے بڑھنے سے بچو، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو، بے شک تم میں سے جو پہلے قومیں تھی ان کو اسی غلو نے ہی ہلاک کیا. ابن ماجہ حدیث نمبر 3029. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھے نمبر پہ، جو چوتھی حدیث ہے، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون. تین مرتبہ اللہ کے پیار پر وسلم نے فرمایا، ہلاک ہو گئے حد سے گزرنے والے، ہلاک ہو گئے حد سے گزرنے والے، سختی کرنے والے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2670. پانچویں نمبر پہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، ان قریب تم لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے والی ہے. اقول، میں تم سے یہ کہتا ہوں، قال اللہ، میں تم سے یہ کہتا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وتقولون قال ابو بکر وعمر، اور تم یہ کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے یہ فرمایا. یاد رکھیں، ابو بکر صدیق عمر خطاب کون ہے؟ خلفاء راشدین مہدیین ہیں، عشر بشر بالجنہ، جو کہ ان کی زندگی میں جنت خوشخبری دی گئی، ان لوگوں کے سردار ہیں، پہلے دو ہیں. اس کے باوجود سید عبداللہ بن عباس، ایک حج کے مسئلے میں ایک اختلاف ہوا، سید عبداللہ بن عباس یہ فتویٰ دیتے کہ حج تمتع بہتر ہے، اور کسی سائل نے جب جو بات کر رہا تھا، تابعین میں سے عالم تھا وہ بھی، اس شخص نے کہا نہیں، جو بہتر حج افراد ہے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق عمر خطاب عنہما جو ہیں وہ یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ حج افراد بہتر ہے. سید عبداللہ بن عباس کو نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ اپنی نیت تبدیل کر کے حج تمتع کی نیت کر لیں. سید عبداللہ بن عباس کا یہ موقف تھا اللہ عنہما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینا نیت تبدیل کرنا، ظاہر ہے جب کوئی چیز آپ تبدیل کرتے ہیں تو بہتری کی طرف جاتے ہیں. تو جن کے پاس جانور نہیں تھا قربانی کا، تو ان کو اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نیت تبدیل کرو اور حج تمتع کر لو، تو حج تمتع بہتر ہے. جو انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ نہیں، سیدنا ابو بکر صدیق عمر خطاب یوں فرماتے تھے، یہاں پہ غصہ آیا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو، حبر هذه الامه، اس امت کے عالم ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ معلمہ التاویل، کہ قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو. فرماتے ہیں، ان قریب تم لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کے بارش برسنے والی ہے. میں تمہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں، اور تم کہتے ہو قال ابو بکر و عمر، محبت تو ہے صحابہ کرام سے لیکن حد سے بڑھ کر نہیں ہے، آپ وسلم کے فرمان کے آگے نہیں ہے، حد کے اندر ہے یہ محبت. ہے یہ محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے محبت ہے. یہ سب سے بڑی نشانی ہے. یہ نہیں کہا ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، آپ وہ سمجھے میں یہ سمجھتا ہوں، میرے پاس حدیث ہے آپ کے پاس صحابی کا قول ہے. نہیں، حدیث ہے تو حدیث ہے. نمبر تین، یہ نفرت و دشمنی حد سے نہ گزرنے پائے، جیسے محبت حد سے نہیں گزرنی چاہیے ویسے کسی سے نفرت و بغض بھی حد سے نہ گزرنا پائے, بلکہ شریعت کی حدود کے اندر ہونا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. کسی قوم کی دشمنی تم لوگوں کو ناانصافی پر آمادہ نہ کر دے. دشمنی ہے لیکن دشمن کے ساتھ بھی انصاف سے کام لو, ناانصافی نہ کرو. کیوں؟ اعدلوا, عدل انصاف کرو. کیوں؟ هو اقرب للتقوى, یہ تقوی کے قریب ہے. متقی پرہیزگار ہو تو انصاف کرو گے, اگر تقوی میں کمی ہے تو پھر دشمن کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے, پھر تو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے, دوستوں کے ساتھ بھی. کیونکہ اس انصاف کو, اس انصاف کی بنیاد ہے تقوی, اللہ تعالیٰ کا ڈر. محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جب اللہ تعالیٰ کے لیے محبت بھر جاتی ہے کسی کے دل میں, میرے بھائی وہ انسان پھر عام انسان نہیں رہتا. دیکھیے چیز بتا دوں میں آپ کو, یاد رکھیں یہ انسان کا دل ہے نا, دل یہ برتن کی مانند ہے, برتن کی مانند خالی ہے, اس کے اندر جو بھرنا ہے بھر دو. لیکن یاد رکھو جس چیز سے اس دل کو بھر دو گے وہ دل اسی چیز میں مصروف اور مشغول ہو جائے گا. بعض لوگوں کے دل خوبصورت عورتوں سے بھرا ہوا ہے, بس جب تک کسی غیر محرم عورت کو دیکھتے ہیں اسے سکون نہیں آتا. بعض لوگوں کا دل شراب سے بھرا ہوا ہے, جب تک شراب نہیں پیتا اسے چین نہیں آتا. بعض لوگوں کا دل مال سے, دولت سے جڑا ہوا ہے, درہم اور ریال اور دینار سے جڑا ہوا ہے, جب تک اسے حاصل نہیں کرتا, روزانہ گنتا نہیں, اسے سکون نہیں آتا. بعض لوگوں کا دل شہرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, مشہور ہونا چاہتا ہے, اس کے لیے عزت کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہے, دین کو قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہے, بس وہ مشہور اور معروف ہو جائے. بعض لوگوں کا دل سیاست سے اور عمارت سے بھرا ہوا ہے, وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. اور بعض لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرا ہوا ہے. جو دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے نا, پھر اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر, امید, محبت کے ساتھ ساتھ ڈر, امید, توکل, یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان پڑتا ہے نا جس میں جہنم کا ذکر ہے تو لرز جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے جسم کے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں بھری ہوئی ہے. وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, وہ صرف ایک چیز جانتا ہے کہ میرا رب مجھ پر راضی کیسے ہوگا. دنیا والے ناراض ہوتے تو ہو جائے, لیکن جب لوگوں کا رب راضی ہے تو پھر دنیا والے راضی ہوں یا نہ ہو ان کی پرواہ باقی نہیں رہتی, کیونکہ یہ دل اللہ تعالی محبت سے بھر چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل اپنی محبت سے بھر دے. امام ابن جریر قبر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں, کون سی آیت؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. فرماتے ہیں تمہیں کسی قوم یا کسی شخص کی عداوت اور بغض اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم حد سے گزر جاؤ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے, بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو لازم پکڑنا چاہیے ہر چیز میں جسے تم پسند کرتے ہو یا پسند نہیں کرتے ہو. نمبر تین, اہل باطل اور اہل بدعت کے ساتھ انصاف یہی ہے کہ ان سے دوری اختیار کی جائے. اہل بدعت اور اہل باطل کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ کہ ان سے دوری اختیار کی جائے اور دوسروں کو بھی ان سے آگاہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیره انکم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. سورۃ النساء نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے, بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہے کتاب میں یعنی قرآن مجید میں, کہ جب تم ایسے لوگوں کو سنو جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کر رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, فلا تقعدوا معهم, تو پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھو. کب تک؟ حتی یقول فی حدیث غیره, جب تک کہ وہ اس موضوع پر بات کرنا چھوڑ نہیں دیتے اور دوسرے موضوع پر بات نہیں کرتے. اگر ایسا نہیں کرو گے انکم اذا مثلهم, پھر تم بھی ان جیسے ہو. اگر تو خاموش بیٹھے ہو, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, آیتوں کو جھٹلایا جا رہا ہے, کوئی شخص خاموشی سے بیٹھا ہے وہ بھی انہی میں سے ہے. اٹھ کے چلے جاؤ, اگر منع نہیں کر سکتے اٹھ کے چلے جاؤ, کیونکہ اس محفل پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہے. انکم اذا مثلهم ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے ان قریب کس کو؟ منافقین کو اور کافرین کو, کہاں پہ؟ جہنم میں جمیعا, سب کو. امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں, اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وحتی یخوض یعنی یتحدث, جب تک کہ وہ جو بات کر رہے ہیں, وہذا نہی عن مجالسۃ اہل الباطل, اور یہ واضح الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے کہ اہل باطل کے ساتھ اور اہل بدع کے ساتھ. وہذا نہی عن مجالسۃ اہل الباطل والبدع عند خوضهم فی باطلهم, جب اہل باطل اہل بدعت اپنے باطل بدعت کی بات کریں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو. دوسرا پوائنٹ تھا کہ کوئی شخص یا گروہ اہل سنت اہل حدیثیت سے کب خارج ہوتا ہے. ایک چیز تو ہم سب جانتے ہیں اور اکثر خاص طور پہ اہل حدیث ساتھی جانتے ہیں کہ نواقض اسلام کیا ہے. جانتے ہیں نواقض اسلام کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں؟ اسے کہتے ہیں نواقض اسلام. اور ماشاءاللہ اس پر بہت سارے علماء نے بھی باتیں کی ہیں اور طالب علموں نے بھی باتیں کی ہیں اور بہت سارے لوگ الحمدللہ جانتے ہیں, لیکن جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی امور بھی ہیں, کوئی ایسے امور بھی ہیں جو ایک شخص کو دائر سلفیت یا اہل حدیثیت سے خارج کر دیتے ہیں یا نہیں؟ یا میں اہل حدیث بن گیا ہوں, اب میں جو کچھ بھی کروں جیسا بھی کروں اہل حدیثیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا, سلفی رہوں گا میں؟ یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے کوئی شخص دائر سلفیت سے یا اہل حدیثیت سے خارج ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یاد رکھیں یہ جو مسئلہ ہے اصول التبدیع اور اہل بدع کے ساتھ کیسے تعلق ہونا چاہیے, یہ بھی اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے, ایک اصول ہے, یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سنة ابن ساءت امرئ اكسو قلنا. میں ابھی اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں. مشاقت کب ہوتی ہے؟ اختلاف کی انتہا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوتی ہے؟ جب ہدایت کے راستے کو جاننے کے بعد مومنین کے راستے کو چھوڑ دیا جائے. اور اس آیت کریمہ کی مزید تفصیل اور تشریح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ابھی میں نے عرض کی تھوڑی دیر پہلے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ کرام نے عرض کی وہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علما انا علیہ واصحابی, 72 فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں. ویتبع غیر سبیل المؤمنین, اور قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ جو ایک فرقہ حق پر باقی ہے, حق پر قائم ہے, وہ فرقہ ہے جو قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام اور سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے. اس آیت اور حدیث کو مزید اس کی تفصیل بیان کی ہے مختلف علماء نے, میں دو کا نام لیتا ہوں, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام الشاطبی رحمۃ اللہ علیہ, کہ کوئی شخص کب دائرہ اہل حدیثیت سے یا سلفیت سے خارج ہوتا ہے اور ان 72 فرقوں میں اس شخص کا شمار ہو جاتا ہے یا اس فرقے کا شمار ہو جاتا ہے. دیکھیں بات کسی شخص کی ہو یا کسی گروہ کی ہو, قارون ایک ہے. اجمالی طور پہ کب کوئی خارج ہوتا ہے؟ جب صحابہ کراسے کو چھوڑ دیتا ہے. واضح بات ہے، واضح. اس کی تفصیل دیکھیں ذرا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتصام میں اور کتاب الموافقات میں ملتے جلتے الفاظ ہیں، میں صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں. فرماتے ہیں کوئی شخص اہل سنت کے دائرے سے خارج ہوتا ہے جب نمبر ایک کسی کلی مسئلے میں اختلاف کرے، کوئی شخص جب کسی کلی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے تو وہ شخص اس اختلاف کلی کی وجہ سے دائرہ سلفیت سے حدیثیت سے خارج ہوا تو بدعتی بن جاتا ہے. اور یہ کلی مسائل عقیدے کے اصول ہیں، کوئی بھی اصل ہو، یا وہ مسئلے ہیں جن کے نیچے بہت سارے شاخیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص تقدیر کا منکر ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، یہ شخص بدعتی ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کافر ہے، یعنی صرف دائرہ حدیثیت سے بلکہ دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں. تقدیر کا معاملہ جو ہے اس کا تعلق ہے ارکان اسلام سے، ارکان ایمان سے. ارکان ایمان چھ ہیں، چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آئے اور دیگر کتابوں میں. تو تقدیر کا منکر کافر ہے اور دائرہ حدیثیت سے بھی خارج ہے. اسی طریقے سے اب دیکھیں حکمران کے تعلق سے، حکمران خیر بغاوت کرنا یہ بھی اصل اصول میں سے، تکفیر کرنا یعنی کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگانا، کسی نے کبیرہ گناہ کیا سود خور ہے کہتے ہیں کافر ہے، یہ شخص بھی کیونکہ اس نے کلی مسئلے میں اختلاف کیا ہے، یہ شخص دائرہ سلفیت سے خارج ہے. امام شاطبی دوسرا پوائنٹ بتاتے ہیں، دوسری وجہ کہ کوئی شخص کب دائرہ اہل سنت سے خارج ہوتا ہے، کہ جزوی مسائل اگر کثرت سے ہو جائیں تب یہ شخص بھی دائرہ سلفیت سے خارج ہو جاتا ہے. کلی مسئلہ تو نہیں ہے لیکن جزوی مسائل ہیں، لیکن ہیں کثرت سے، ایک دو مسئلہ نہیں ہے. جزوی مسائل مثال کے طور پہ، اب اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن جنت میں، یہ کلی مسئلہ ہے جس نے انکار کے بدعتی ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا دنیا میں یا نہیں کیا؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے. صحابہ کرام کے بیچ میں بھی اختلاف تھا، بعد میں بھی آیا ہے، تو یہ جزوی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ غیر معتبر ہے. دوسرے قسم جزوی مسائل وہ ہوتے ہیں جس پہ اختلاف اگر ایک مسئلے میں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ بڑھ جائیں تب اس کثرت تعداد کی وجہ سے یہ شخص دائرہ سلفیت سے خارج ہو جاتا ہے. جس کی مثال اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک یا دو صفت مثال کے طور پہ تأویل کرنا، مثال کے طور پہ صفت العجب، اللہ تعالیٰ تعجب فرماتا ہے، یعنی بعض سلف نے اس کا انکار کیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تعجب نہیں کرتا. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے شان کے مخالف ہے، باقی صفات سب پہ اس کا اقرار ہے. تو اس ایک جز کی وجہ سے وہ دائرہ سنت یا اہل حدیثیت یا سلفیت سے خارج نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ مسئلہ بھی ہو، اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ، یعنی ایمان کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ زبان کا قول بھی ہے، دل سے تصدیق بھی ہے، اور عمل بھی ہے، اور جو زیادہ اور کم ہونا جو ہے وہ شرط صحت نہیں ہے، شرط کمال ہے، یا عمل جو ہے وہ شرط صحت نہیں ہے شرط کمال، جیسے کہ مریۃ الفقہا ہے. یہ مسئلہ دوسرا، جب یہ مسئلے زیادہ ہو جاتے ہیں، اگرچہ یہ یعنی اس کا کوئی پیمانہ نہیں دیا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن اس کا ذکر ضرور کیا ہے اپنی کتاب میں. تیسرے نمبر پہ اور یہ نقطہ جو ہے، یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجموعہ الفتاوی کے آخر میں اس کو بیان کیا، اور کئی مرتبہ مختلف جگہوں پر اس کو بیان کیا، لیکن آخر میں وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. آخری جلد میں فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی ایک مسئلے میں، جزوی مسئلے میں اختلاف کرتا ہے اہل سنت والجماعت سے، بشرط یہ کہ یہ مسئلہ جو ہے اہل بدع کے لیے پہچان بن چکا ہو، تب یہ شخص دائرہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے. اس ایک مسئلے کی وجہ سے بھی اہل بدع کی پہچان مختلف مسائل ہوتے ہیں. خوارج کی پہچان ہے کبیرہ گناہ پر تکفیر کرنا. ایک شخص ہے وہ تکفیر کرتا ہے حکمرانوں کی، مثال کے طور پہ، باقی اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ تکفیر کرتا ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب کو، جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں کہتا ہے یہ کافر ہے. وہ شخص سلفیت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے اس ایک جز کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ یہ پہچان تھی خوارج کی. ٹھیک ہے، تو یہ تفصیل ہے اس معاملے کے تعلق سے. تیسرا پوائنٹ تھا، اب تبدیع کرنا کس کا کام ہے اور جو نہیں جانتا وہ کیا کرے، یعنی بدعت کا فتویٰ لگانا. دیکھیں، ایک ہے تکفیر، ایک ہے تبدیع. تکفیر کا معنی ہے کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، اور یہ معاملہ تکفیر کا جو ہے یہ بھی اہل سنت والجماعت کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے الگ سے، تبدیع بھی دوسرا اصل ہے الگ سے، اور بدعت کے ساتھ جو تعلق ہو کیسا ہونا چاہیے. ہم بات بدعت کی کر رہے ہیں کہ عوام الناس، میں اور آپ اور ہر بندہ کسی پر یہ فتویٰ لگا سکتا کہ فلاں مبتدع فلاں مبتدع نہیں. نہیں، یہ ہر شخص کا کام نہیں، بلکہ یہ صرف علماء کا کام ہے. وہ اپنے علم کی بنیاد پر جان لیتے کہ کون شخص، کون سا شخص اہل حدیث ہے اور کون سا شخص جو حدیثیت سے خارج ہو چکا ہے، اور جو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ فرماتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جو نہیں جانتا وہ اہل ذکر سے پوچھے، اہل ذکر کون ہے؟ علماء ہے، ان سے رجوع کرے. تو اس کا جواب، تبدیع کرنا کس کا کام ہے اور جو نہیں جانتا وہ کیا کرے، مجمل جواب، اجمالی جواب یہ ہے کہ علماء کا کام ہے، اور جو نہیں جانتا علماء سے رجوع کرے. اس کی تفصیل ہے، نمبر ایک، تفصیل نمبر ایک، عوام الناس اور طالب علم، اور طالب علموں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے کسی شخص یا گروہ پر بدعت کا فتویٰ لگائے یا اسے اہل سنت والجماعت کے دائرے سے خارج کر دیں، بلکہ وہ ایسے بڑے اور سنگین مسائل میں علماء کی طرف رجوع کریں اور ان سے سوال کریں. اور سوال کا انداز بھی ہونا چاہیے کہ فلان شخص نے فلان جگہ پر یوں کہا ہے، اس کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں. آپ سوال کر رہے ہیں کسی عالم سے، کسی کے تعلق سے، تو سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ اس نے کیا بات کی ہے، اور حوالہ بھی ثبوت کے ساتھ، صرف سنو سنائی پہ نہیں. کیونکہ تبدیع کا معاملہ یا اہل حدیث سے خارج کرنا کوئی عام بات نہیں ہے میرے بھائی. جیسے کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا درست نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. اگر سچا ہے تو وہ کافر ہے، جھوٹا ہے تو خود کافر ہے. تو تبدیع اور بدعت کا فتویٰ لگانا، اسے اہل سنت کے دائرے سے خارج کر رہے ہیں، عام بات نہیں ہے میرے بھائی. تو اس لیے طالب علم کو چاہیے کہ وہ عالم کی طرف رجوع کرے، اسے سوال کرے. نمبر دو، اس طریقے سے طالب علم یا عامی علماء سے رجوع کرنے کے بعد اپنا کام کر لیتا ہے، اس پر کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عمل کیا. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے اس نے سوال کر لیا، بشرط یہ کہ سائل جو طالب علم جو ہے یہ جھوٹ سے کام نہ لے اور سچائی کے ساتھ عالم سے بات کرے. کیونکہ عالم تو وہ فتویٰ دینا جو وہ سنے گا نا. آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ جھوٹ کی بنیاد کو وہ اپنا فتویٰ دے دے گا، بتا دے گا آپ کو. نمبر تین، اگر کسی کی تبدیع میں عالم غلطی کرتا ہے تو سوال کرنے والا طالب علم کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ جیسے ابھی میں نے عرض کی وہ سچا ہو اور ثبوت کے ساتھ کسی کے تعلق سے سوال کرتا ہو. اور یہ عالم گنہگار نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک اجر کا مستحق ہوتا ہے کیونکہ وہ اہل ذکر میں سے ہے. نمبر چار، جس شخص پر بدعت ثابت ہو جائے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی غلطی اور بدعت سے رجوع کرے. اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے، اور اس کا دفاع تو دور کی بات، اس سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے. نمبر پانچ، جو لوگ اس شخص کا دفاع کرتے ہیں جبکہ وہ اپنی غلطی پر قائم ہے تو ایسے لوگ غلطی پر ہیں، اگرچہ غلطی کرنے والے لوگ جو پر بدعت فتوا لگایا گیا ہے وہ ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. سورۃ النساء نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، عدل انصاف پر قائم ہو جاؤ. شہداء للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دو، سچی گواہی. ولو علی انفسکم، اگرچہ گواہی تمہارے اپنے مخالف کیوں نہ ہو، او الوالدین، اپنے والدین کے مخالف کیوں نہ ہو، او الاقربین، یا قریب رشتہ داروں کے مخالف کیوں نہ ہو. درو قیامت کے دن کوئی رشتہ دار، کوئی پیارا کسی کے کام نہیں آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. نمبر 6، اگر یہ شخص اپنی بدعت سے اور غلطی سے توبہ کر لیتا ہے تو الحمدللہ، لیکن اگر اس کی یہ غلطی یا یہ بدعت عام ہو چکی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا رجوع بھی عام کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم. سورۃ البقرۃ نمبر 160. سے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کیا توبہ کرنے کے بعد، وبینوا، اور بیان بھی کیا کہ انہیں کس چیز سے توبہ کی ہے، اپنے رجوع کو عام بیان کیا سب کے سامنے واضح طریقے سے. فاولئک اتوب علیہم، انہی لوگوں پر میں ان کی توبہ قبول کروں گا. وانا التواب الرحیم، بے شک میں التواب، بار بار توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. چوتھے نمبر پہ، جب کسی شخص کی تبدیع پر علماء کا اختلاف ہو جائے، چوتھا پوائنٹ کیا تھا، جب کسی شخص کی تبدیع پر علماء کا اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. ایک عالم کہتا ہے کہ فلان شخص جو ہے یہ بدعتی ہے، دوسرا عالم کہتا ہے بدعتی نہیں ہے، یہ اہل سنت و جماعت میں ابھی باقی ہے. مثلا ایک عالم کہتا ہے کہ یہ شخص سلفی ہے یا اہل سنت میں سے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں، یہ شخص بدعتی ہے، اہل سنت و جماعت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے. اس مسئلے کو کہتے ہیں الاختلاف فی الجرح والتعدیل، یا تعارض الجرح والتعدیل. اور یہ علماء حدیث محدثین کا معروف اور مشہور مسئلہ ہے، جس کے واضح اصول ہیں. علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مصطلح الحدیث میں، جو کہ معروف اور چھوٹے سے اور پیارے سی تصنیف ہے اس علم کے تعلق سے، انہیں باب باندھا ہے الجرح والتعدیل. جرح والتعدیل کے باب میں فرمایا، وللتعارض اربعۃ احوال. جرح اور تعدیل کیا ہے؟ جرح کہتے ہیں عام لفظوں میں زخم لگانے کو، جرح زخم کو کہتے ہیں، جرح زخم لگانا. اور اصطلاح میں کہتے ہیں کسی شخص کا ایسا نقص بیان کرنا جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے قابل ثقہ نہیں رہتا. اور تعدیل کا معنی ہے کسی شخص کے تعلق سے اس کی تعدیل کرنا، اور اس کی جو اچھا ہی وہ بیان کرنا. جرح میں برائی بیان کرنا ہے ہوتی ہے، اور تعدیل میں اس کی اچھائی بیان کرنا ہوتی ہے. جو برائی ہے یہ، یعنی وہ شخص جھوٹا ہے تو برائی ہے، یا وہ شخص اس کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، یا وہ شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، یا کوئی نافرمانی کرنے والا ہے، یا ادب کے دائرے سے باہر ہے، مروءت نہیں اس کے اندر، شرم حیا سے کام نہیں لیتا، یہ سارے کے سارے برائی ہیں، اسے جرح کہا جاتا ہے. اور تعدیل اس کے برعکس، کہ کسی شخص کی اچھائی بیان کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ یہ شخص ثقہ ہے، عدل ہے، اور شرم و حیا کے دامن کو تھاما ہوا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، جتنے بھی ایسے الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں التعدیل. عام لفظوں میں. وللتعارض أربعة أحوال. إمام ابن عثيمين رحمه الله فرماتے ہیں جب جرح اور تعدیل آپس میں ٹکرا جائے جس کی چار صورتیں ہیں. پہلی صورت الحال الاولى ان يكون مبهمين اي غير مبين فيهما سبب الجرح والتعديل. جو کہہ رہا ہے یہ شخص اچھا ہے اور جو کہہ رہا ہے شخص برا ہے بغیر تفصیل کے دونوں بات کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں برا اس کے اندر کوئی برائی ہوئی نہیں کہہ رہا برائی کیا ہے اسے کہتے ہیں الجرح المبهم بغیر تفسیر بغیر تفصیل کے بیان کرنا بس یہ شخص غلط ہے. ارے غلطی کیا اس شخص کی یہ معلوم نہیں مجھے. اور جو کہتے ہیں وہ اچھا ہے اس کے پاس بھی کوئی تفصیل نہیں اسے کہتے ہیں المبہم. امام بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فنقلنا بعدم قبول الجرح المبہم کیونکہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جرح مبہم اس کو وہ قابل قبول نہیں. اخذ بالتعدیل تو پھر یہ شخص جو ہے وہ سچا ہے اور صحیح ہے اچھا ہے برا نہیں ہے. اخذ بالتعدیل لأنه لا معارض له کیونکہ اگر جرح مبہم قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر باقی تعدیل ہی رہتی ہے تو شخص اچھا ہے کیونکہ برائی کا وجود ہی نہیں ہے. وقلنا بقبوله اور اگر ہم یہ کہیں کہ جرح مبہم بھی قابل اعتبار ہوتا ہے وہ راجح اور امام صاحب کے نزدیک راجح قول ہے کہ جرح مبہم بھی ہوتی ہے بغیر تفسیر کہ وہ شخص برا ہے اگر اس کی بیان نہ کی جائے کہ اس کو کیا برائی ہے اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے. حصل التعارض تب تعارض ہو جاتا ہے ٹکراؤ ہو جاتا ہے فیؤخذ بالارجح منهما تو پھر دیکھا جائے گا ان میں سے دونوں سے راجح کیا ہے. اما فی عدالت قائلی کہ دونوں جو شخص کہہ رہے ہیں ان میں سے زیادہ عدل کون ہے جو جرح کر رہا ہے جو تعدیل کر رہا ہے ان کا علم معیار کیا ہے زیادہ کون سچا ہے زیادہ کون عدل ہے کس کا علم دوسرے سے زیادہ بہتر ہے. او فی معرفتہ بحال الشخص یا جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اچھا ہے برا ہے جرح تعدیل کی جا رہی ہے اس سے زیادہ معرفت کون رکھتا ہے جو جرح کرنے والا جو تعدیل کرنے والا ہے جو زیادہ معرفت رکھتا ہے اس کی بات مانی جائے گی. او باسباب الجرح والتعدیل یا جرح و تعدیل کا علم کا ماہر کون ہے جو تعدیل کر رہا ہے یا جو جرح کر رہا ہے. اور چوتھے نمبر پہ او کثرت العدد کثرت تعداد لوگ جو ہیں علماء جو ہیں وہ جرح کر رہے ہیں شخص کی یا تعدیل کر رہے ہیں. تو یہ چار پوائنٹ ہیں. دوسری صورت ان یکون مفسرین کہ جو جرح کر رہا ہے وہ بھی تفصیل بیان کر رہا ہے اور جو تعدیل وہ بھی تفصیل بیان کر رہا ہے تفصیل کے ساتھ ای مبینا فیما سبب الجرح والتعدیل جو شخص تعدیل کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں اسے یہ سچا ہے نمازی ہے پرہیزگار متقی سب اور جو جرح کر وہ کہتے ہیں نہیں شخص میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے یہ شخص شرابی ہے مثال کے طور پہ. تو اس ایسی صورت میں امام بن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فیؤخذ بالجرح تو جرح کو مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ لأن مع قائله زیادۃ علم کیونکہ جو جرح کر رہا ہے اس کے پاس زیادہ علم ہے کہ اس نے شراب پی ہے اور جو تعدیل کر رہا ہے اس کو نہیں پتا وہ شراب پیتا ہے وہ اس کو ظاہر کو دیکھ اس کے نماز کو دیکھ اس نے بتا دیا ہے. زیادہ علم کس کے پاس ہے جو جرح کر رہا ہے یا جو تعدیل کر رہا ہے؟ جو جرح کر رہا ہے. الا ایکسیپشن ہے ان یقول صاحب التعدیل کہ جو تعدیل کرے وہ یوں کہے انا اعلم السبب الذي جرحه به قد زال جو تعدیل کر رہا ہے بشرطے کہ وہ یوں کہے یہ پہلے شرابی تھا اب اس نے توبہ کر لی میں جانتا ہوں اسے اب اس کی جرح ختم ہوگی کہ نہیں. اب زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ تعدیل کرنے والے کے پاس ہے. انا علم السبب الذي جرحه به قد زال فيؤخذ حينئذ بالتعديل تب تعديل سے کام لیا جائے گا. کیوں؟ لان مع قائل زیاده علم. الحال الثالث تیسری صورت ان يكون التعديل مبهما جو تعديل کر رہا ہے جو اچھائی اس کے بیان کر رہا ہے مبہم ہے بغیر تفصیل کے ہے. ويكون الجرح مفسرا اور جو جرح کر رہا ہے تفصیل بیان کر رہا ہے فيؤخذ بالجرح تو جرح کو مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ لأن مع قائله زیادة علم کیونکہ وہ زیادہ علم رکھتا ہے زیادہ جانکاری رکھتا ہے. الحال الرابعة چوتھی صورت ان يكون الجرح مبهما والتعديل مفسرا کہ جو جرح کر رہا ہے وہ مبهم ہے بغیر تفصیل کے اور جو اس کی تعدیل کر رہا ہے وہ تفصیل سے بیان کر رہا ہے یعنی جہاں جہاں جس جس نے کیا جرح کی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ اس سے رجوع کر چکا ہے توبہ کر چکا ہے اور فلان جگہ پہ اس نے اس ہر نقص سے اور ہر غلطی سے یہ شخص پاک ہو چکا ہے. شخص فرماتے ہیں فَيُؤْخَذُ بِالتَّعْدِيلِ رُجْحَانِهِ، ایسے صورت میں تعدیل کو مقدم کیا جائے گا کیونکہ یہ زیادہ راجح ہے. چار صورتیں ہیں، خلاصہ، لمبی بات ہوگی تھوڑی سی، خلاصہ کیا ہے کہ تقدیم القول المفسر علی المبہم، جو تفصیل بیان کرتا ہے اس کا قول آگے کیا جاتا ہے اس کے قول کی نسبت جو تفصیل سے کام نہیں لے رہا، چاہے جرح یا تعدیل ہے. بس ہم سمجھے کہ نہیں، جو تفصیل بیان کر رہا ہے حق اس کے ساتھ ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر دونوں میں سے کون ہے؟ جس کے پاس زیادہ علم ہے، یہی انصاف کا دامن ہے. اور یہ کہنا کہ فلان برا ہے کافی نہیں، بلکہ تفصیل ضروری ہے کیونکہ بنیادی طور پر ہر مسلمان خیر و عافیت میں ہے اور ہر مسلمان اچھا ہے. آخر پوائنٹ رہ گیا ہے علمی بات کرنے والوں کو شرعی حیثیت. یاد رکھیں، علمی بات کرنے والا شخص دو چیزوں کا حامل ہوتا ہے، نمبر ایک اس کا علم، نمبر دو اس کی ذاتی شخصیت. اور علم دو قسم کا ہوتا ہے، دینی علم اور دنیاوی علم. ذاتی شخصیت بھی دو قسم کی ہوتی ہے، نمبر ایک اس علم کی اہل جس کے متعلق وہ بات کر رہا ہے، نمبر دو نا اہل شخصیت. اب اہلی اور نا اہلی کا کیا اعتبار ہے، کیا ترازو ہے، کون اہل ہے کون نا اہل ہے؟ نمبر ایک، اب اہل و نا اہل کے اعتبار جو ہے، پہلا اعتبار یہ کہ اس علم کو اصولوں کی بنیاد پر حاصل کیا ہو اس علم کے ماہرین سے، اور اس علم کے ماہرین نے اس شخص کو اس شخص کی اہلیت کی گواہی دی ہو، یعنی ڈگری دی ہو، سند دی ہو، تزکیہ دی ہو، کچھ بھی اجازت دی ہو، تو ایسا شخص جو ہے یہ شخص نا اہل نہیں، اہل ہے. نمبر دو، اس کی بات ان اصولوں کے مطابق ہو، مخالف نہ ہو. اگر وہ شخص علمی بات اس علم کے اصولوں کے خلاف کرتا ہے تو وہ شخص نا اہل ہوتا ہے. میں نے مثال دی ہے سگریٹ نوشی کی، ڈاکٹر انجینئر کی مثال میں دے چکا ہوں، دونوں سے کون نا اہل تھا؟ ڈاکٹر نا اہل تھا، گرچہ وہ اپنے علم کا ماہر تھا، لیکن جب اصولوں کے خلاف بات کی تو وہ نا اہل ہو گیا. شرعاً جو لوگ نا اہلی سے کام لیتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، بات تو کر لی ہے لیکن نا اہل ہیں، اصولوں کے خلاف بات کی ہے، تو ایسے شخص جو ہیں وہ ظلم کرنے والے، اور ظلم کرنا حرام ہے. نمبر دو، دینی بات کرنے والا، دینی علم، ایک دنیاوی تھا دینی علم. دینی بات کرنے والا یا فتویٰ دینے والا شخص دو چیزوں کا حامل ہوتا ہے، نمبر ایک علم، نمبر دو اس کی ذاتی شخصیت. جو علم ہے وہ قرآن اور سنت، علم قرآن اور سنت ہے، اور قرآن سنت معصوم ہے. یاد رکھیں قرآن سنت میں کوئی غلطی نہیں ہے کیونکہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن اور صحیح حدیث. نمبر دو اس کی ذاتی شخصیت، ذاتی شخصیت بشر ہے، معصوم نہیں ہے، غلطی کا امکان ہے، ناقص ہے. دینی بات کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک عالم ربانی، امت کا عالم، جو علم اور فتوے کا اہل ہے، اس کی پہچان قرآن اور سنت کے علم اور تعلیم میں اپنے بال سفید کیے ہوں، دروس اور تدریس میں اپنی زندگی بسر کر چکا ہو، اس کی پہچان قرآن اور سنت سلف صالحین سمجھ کے مطابق. ایسے عالم کا اثر جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو صرف اپنی طرف سے نہیں بات کرتا بلکہ اس کے پیچھے سارے لوگوں کی رائے شامل ہوتی ہے جو انہیں اپنا عالم محسن سمجھتے ہیں، بلکہ پوری امت اس کے فتوے پر عمل کرتی ہے. اگر غلطی ہو جائے تو وہ مجتہد ہے، غلطی معاف ہے، اور جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے غلطی ہوئی ہے تو وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے. ان کے متبعین پر فرض ہے کہ وہ اس کی غلطی پر عمل نہ کریں علم ہونے کے بعد، اور اگر اس عالم ربانی یا طالب علم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، مثلا سبق لسانی یا کوئی عبارت غلط پڑھ لی جاتی ہے، تو وہ نہ تو گنہگار ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی علم اور نہ ہی اس کے علم معیار میں کوئی فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس علم کا اہل ہے، اور اگر اس کا فتویٰ ہی غلط ہوتا تب بھی اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فیصلہ کر والے فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اور جب اس کا فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت میں. دوسرے قسم کے علمی یا دینی بات کرنے والے یا فتویٰ دینے والے شخص جو ہوتے ہیں وہ انہیں یا تو مفکر اسلامی کہا جاتا ہے, یا وہ کسی جماعت یا گروہ کے عالم ہوتے ہیں یا مفتی ہوتے ہیں یا میڈیا کے مفتی ہوتے ہیں, جو شریعت کے علم کے متعلق فتویٰ تو دے دیتے ہیں لیکن شریعت کے علم سے لگاؤ بھی ہے لیکن حقیقتاً وہ شریعت کے بنیادی علوم سے ناواقف ہیں, یا واقف تو ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے. بعض کتابیں یا بعض علماء کے فتاوی سن کر گزارا کرتے رہتے ہیں, اور ان کی شرعی تعلیم ابتدائی نہیں ہوتی بلکہ وہ بعد میں حاصل کرتے ہیں, صحیح بنیادوں اور اصولوں پر نہیں, صرف جنرل نالج حاصل کرتے ہیں. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, اور کوئی ماہر قانون ہے, کوئی ایم بی اے ہے, مختلف شعبوں سے ان کا تعلق ہے. ان کے فتاوی کا اثر حقیقتاً کوئی نہیں ہوتا کیونکہ فتوے کے وہ اہل ہی نہیں ہیں. ان کے فتاوی صرف ان کی حد تک یا ان کے ہم خیالوں کی حد تک منحصر ہوتے ہیں, لیکن ان کے فتاوی کو عام کیا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ یہی موقف ہے اسلام اور مسلمانوں کا. ایسے شخص سے دور اختیار کی جاتی ہے, اور دوسروں کو بھی ایسے لوگوں سے آگاہ کیا جاتا ہے جب وہ اپنی غلطی کا اقرار اور اسے واضح طور پر بیان نہ کرے. یہ چند اہم باتیں تھیں, چند اہم نصیحتیں تھیں اختلاف کے آداب اور اصول کے تعلق سے, اور یہ میں نے ایک اجمالی رد کیا ہے ایک مخالف ای میل کو. کسی نے مجھ سے اختلاف کیا ہے اور اس میں بہت سی چیزیں غلط بھی تھیں, ناانصافی بھی تھی, اور عجب بات یہ ہے کہ اس ای میل کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوا جس آیت سے میں نے اپنی اس موضوع کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کاش وہ اس آیت و کریمہ کو سمجھ لیتے اور اس پر عمل بھی کرتے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.